درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجاه محمد وعلى اله وصحبه. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر اہداف اور مقاصد انسان کے لیے طے کرنی ہے، اس نے ذمہ داریوں کو انسانوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے. ذمہ داریوں کو تقسیم کرنا اس عنوان سے نہیں ہے کہ انسان کے اوپر جبر ہے کہ اس نے کسی کام کو کرنا ہی کرنا ہے، اس عنوان سے ہے کہ اس نے دونوں راستے انسان کو سکھا دیے ہیں، اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر اچھائی کا راستہ طے کرے گا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا چلا جائے گا تو اسے کمال ملے گا، دنیا کی ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر مل جائے گا جس کے پیچھے انسان دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اپنی زندگی گزارا کر رہے ہیں. برائی کا راستہ بھی اس کے سامنے ہے. انہی کاموں کے درمیان کہ جو کچھ لوگ اچھائی کی طرف جائیں گے، کچھ لوگ برائی کی طرف جائیں گے، پروردگار عالم کے وہ اہداف پورے ہوتے چلے جائیں گے، انسانیوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اب ہمیں اور آپ کو اپنی ذات میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان الہی اہداف کے مقابلے میں کیا انجام پا سکے. یعنی اگر غور فرمائیں تو جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے، جو کچھ اہل بیت نے بیان کیا، یہ وہ منصوبہ ہے جو خدا نے چاہا ہے کہ اس زمین کے اوپر عمل میں آئے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اس منصوبے کے زمین پر عمل درآمد ہونے میں ہمارا حصہ کتنا ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے قرآن کریم کے اندر اپنے منصوبے کا ایک حصہ دیا اور فرمایا اے دلو وہ اقرب للتقویٰ، عدل کرو یہ تقویٰ سے نزدیک ہے، تو گویا خدا کا ایک منصوبہ ہے، اس نے یہ چاہا ہے کہ زمین کے اوپر عدل ہو. اب مجھے اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا خدا کے اس منصوبے میں میرا کردار کیا ہے. کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، نعوذ باللہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے جو انتہائی بری، وہ یہ کہ خدا کا منصوبہ کچھ اور ہے، میرا عمل اس کے بالکل برخلاف جا رہا ہے. مثال کے طور پر خدا نے چاہا کہ عدل ہو، یزید ابن معاویہ نے چاہا کہ ظلم ہو. اس کا منصوبہ خدا کے منصوبے کے بالکل مخالف چلا گیا. اب یہ انسان تو خدا کے منصوبے کے مخالفت میں کام کر رہا ہے، کچھ بھی کرے کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کے منصوبے کے خلاف جا رہا ہے. آخرکار اس دنیا میں ہونا وہی ہے خدا نے انسان نے چاہا ہے. کوئی کتنا ہی آگے بڑھ جائے، مثلاً فرعون کی طرح مصر کی حکومت بنا لے، کتنے ہی آج کے ملکوں کے اوپر قبضہ کر لے، کتنی دولت حاصل کر لے، کتنی شہرت حاصل کر لے، بالآخر خدا کے منصوبے کو شکست نہیں دے سکتا کوئی. اس کو شکست ہو جائے گی جبکہ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں جیت رہا ہوں. مثلاً نمرود کتنے عرصے تک سوچتا رہتا ہوگا کہ میں جیت گیا، میرا منصوبہ چل گیا، خدا کا منصوبہ نعوذ باللہ تعالیٰ ناکام ہو گیا. یزید نے بھی یہی سوچا ہوگا. بس ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کا ایک منصوبہ ہے، اچھی طرح جانتا ہے میرا منصوبہ خدا کے منصوبے سے ٹکرا رہا ہے، پھر بھی مخالفت کے اندر عمل کر رہا ہے اس امید پر کہ شاید جیت جاؤں گا. دوسری کیفیت یہ ہے کہ ایک انسان ہے، خدا کے منصوبے کو جانتا ہے، اپنے منصوبے کو بھی جانتا ہے، کبھی خدا کے ساتھ ہے، کبھی اپنے ساتھ، کبھی خدا کے منصوبے پہ عمل کرتا ہے، کبھی اپنے منصوبے پہ عمل کرتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ ابھی اطمینان اس جگہ پہ نہیں پہنچا کہ سمجھ پائے کہ اگر خدا سے نکلوں گا تو ناکام ہو جاؤں گا، ابھی یہ نہیں سمجھ پایا. بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لائن لگا دی گئی ہے، کسی بچے سے کہا جائے کہ اس کے اوپر چلے. اب بچہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی اس کا دل چاہتا ہے فلاں چیز کو دیکھنے کے لیے وہاں جائے تو وہاں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ واپس آتا ہے، پھر دوبارہ اس خط پہ چلنے لگتا ہے. جتنی دیر وہاں گیا واپس آیا، اس نے اپنا وقت برباد کیا، اس نے اپنی توانائی برباد کیا، اس کے پاس توانائی محدود ہے. مثلاً ایک وقت طے کر لیا گیا ہے کہ فرض فرمائیے 2 گھنٹے میں اس لائن کو طے کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچنا ہے، اور یہ 2 گھنٹے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کافی ہیں. اب اس کی مرضی ہے، اگر باہر نکلنا چاہتا ہے باہر نکل جائے، باہر نکل جائے، جو اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہے انجام دے کے واپس آ جائے، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان بس اس کا اپنا ہے، اس نے وقت ضائع کیا. اور اگر مثال یہ بھی لے لیں کہ جتنی دیر باہر جائے گا یہاں وقت گزرے گا اور اس کے جسم کی توانائی بھی گھٹتی چلی جائے گی، تب 2 مشکلات ہو گئیں. اگر یوں لے لیں کہ جتنی دیر وہاں جائے گا نہ صرف یہ کہ جسم کی توانائی گھٹے گی بلکہ جسم کا ایک عضو بھی کم ہوتا چلا جائے گا، نقصان بڑھ گیا، اب ہرگز خط مستقیم پہ چلتے ہوئے آخر تک نہیں پہنچے گا. ہم اور آپ اس الہی منصوبے کے مقابلے میں اس طرح کی تقسیم میں آ گئے. ہمارے سامنے خط مستقیم ہے، ایک راستہ ہے جو خدا نمتال نے قرآن اور اہل بیت کے ذریعے بیان کر دیا ہے. اس صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اگر غلطی سے باہر نکل بھی گئے، خدا نے ہماری غلطیوں کو بخش دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس میں مشکل نہیں ہے. مشکل وہاں پر ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے خط مستقیم سے باہر چلے جائیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے پھر بھی ہم صراط سے باہر چلے جائیں، وہاں مشکل ایسا نہیں. بس اگر کوئی خدا کے منصوبے میں اتنا ہی کر لے کہ جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، تب بھی کامیاب ہے، تب بھی کامیاب ہے. ہم اور آپ بہت سادہ سا ایک کام کر سکتے ہیں. مثلا ہم اور آپ ایک دوسرے سے کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ بھئی نماز میں توجہ کیسے بڑھائی جائے، تو آقا بھیجے تم بہت اچھا حل بتایا. انہوں نے کہا کہ تم نہ کرو کہ جب تمہارا ذہن باہر جائے اور تمہیں یاد آ جائے کہ میں باہر چلا گیا تھا، اس وقت گرفت کر لو، اب دوبارہ باہر نہ جانے دو. اپنے آپ کو اتنا ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ تمہارا ذہن بار بار جائے، گرفت کر کے رکھو، بس ہر دفعہ یاد آنے پر گرفت کرو کہ کیوں باہر گیا تھا، اب تو باہر نہ جائے. اگر اتنا ہی کام کرتے رہیں تو شروع میں 4 رکعت نماز میں سے کچھ دیر رہے گا، پھر کچھ اور دیر، پھر کچھ اور دیر، بڑھتے چلے جائے گا. زندگی بھی ایسے ہی ہے. بس فرض فرمائیں میں نے 20 سال گزار دیے، 40 سال گزار دیے، چلو 60-70 سال بھی گزار دی ہوں، اگر ابھی بھی سمجھ رہا ہوں کہ خدا کے صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہوں، دیر کیوں رہا ہوں؟ مزید انتظار کس بات کا؟ ہم انسانوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل شیطان کا یہ بہکانا ہے کہ ابھی وقت ہے. یہ وقت نہیں ہے، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، توانائی ضائع کر رہے ہیں، ہماری روح شکست کھا رہی ہے اندر ہی اندر. اس روح کو کچھ چاہیے ہے اور وہ صرف اسی صراط کے اندر. یہ سب سے بڑی ذمہ داری خدا نمتال نے ہماری رکھی. اس کے بعد اگر ہم اس کے اوپر چل نکلے پھر تو طاقت بہت ہے، پھر کامیابی بہت ہے، پھر جو کچھ حاصل ہوگا اس کے اندر اتنی لذت ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی باہر جائے گا بھی نہیں. یعنی اگر آپ کسی واقعاً عبادت میں لذت حاصل کرنے والے کو دولت کے ذریعے عبادت سے روکنے کی بھی کوشش کریں گے, وہ رکے گا نہیں اپنے کام سے, وہ عبادت کو انجام دے گا, کیونکہ وہ ایک دفعہ اس راستے میں کچھ دیر آگے چل نکلا ہے, اب واپس آنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ. بس ہم لوگوں کا کام پوری زندگی لڑنا نہیں ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے, نہیں, اگر تھوڑا سا لڑ کر تھوڑا سا بھی آگے چلے گئے پھر واپس نہیں آئیں گے, پھر آگے ہی آگے جائیں گے. بس شروع میں مشکل ہے, شروع میں تھوڑی مشکل ہے, یہ شروع شروع کی باتیں ہیں کہ دنیا گھبراتی ہے, دنیا پریشان کرتی ہے, اپنی طرف گرفت میں لیتی ہے. ورنہ ان عرفا کو دیکھیے, یہ جو ایک دفعہ چل نکلے تو پھر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے, پھر آسانی سے چلے گئے, کوئی مشکل بھی نہیں پڑی. بس یہ ہم اور آپ اگر اس راستے کے اوپر چل نکلے پھر زندگی آسان ہے, اور اہل بیت سے زیادہ اچھا کون بتانے والا ہو سکتا ہے, انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے. کوشش بس ان کے راستے پر چلنے کی تھی, ان کے نام پر درود بھیجے محمد وال محمد. ولایت بھی اس محبت کے معنی میں ایک حصہ بن جاتی ہے انسان کو اس راستے پر لانے کے لیے. ولایت کا کام کیا ہے؟ ولایت یعنی محبت, محبت حکومت حاکمیت, اور یہ محبت حکومت اور حاکمیت سب ملے ہوئے اجزاء ہیں. یعنی اگر ہم اہل بیت کو حاکم مانتے ہیں تو یہ کوئی حاکم طاقت کے لیے حاکم نہیں ہے, یہ وہ حاکم ہے جس کے سامنے ہم نے سروں سے پہلے دلوں کو جھکایا ہے, پہلے دلوں کو جھکایا ہے پھر سروں کو جھکایا. دنیا میں لوگ سر کو جھکاتے ہیں دلوں کو نہیں جھکا پاتے, لیکن یہاں حاکمیت کچھ اور حاکمیت ہے. پر ان کی حکومت اور ولایت جو ہمارے اوپر ہے وہ بہت پرلطف حاکمیت ہے. ایک وہ حاکم ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے لیکن لطف نہیں ہے اس کے اندر, مزہ نہیں ہے. یہ وہ حاکم ہیں جن کی حکومت کو قبول کرنے میں لطف بہت زیادہ ہے, کیونکہ محبت دو طرف سے ہے. اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو کوئی حاکم اتنی محبت نہیں کرتا جتنا اہل بیت کی حکومت کرنے والے ہم سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. عجیب بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ ہم محبت کرتے ہیں اور وہ محبت کرتے ہیں, پھر کائنات کا ذرہ ذرہ ہم سے محبت کرتا ہے چونکہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں. بہت خوبصورت وقت ہے اگر ہم ان کی محبت میں غرق ہو سکیں, اگر ہم غرق ہو جائیں. تو اگر کوئی اس راستے پہ چلنے کے لیے نہ کوئی مشکل ہے نہ کوئی سختی ہے بلکہ صرف چاہیے چلنا ہے, لیکن میں نے عرض کیا شروع میں سخت ہے, شروع میں سخت ہے کہ جب بالآخر اپنے اوپر کچھ کنٹرول بڑھانا پڑے گا اپنے راستے کے اوپر چلنے کے لیے, اور خاص کر آج کے زمانے میں آپ کی اور ہماری اہل ولایت ہونے کے ناطے ذمہ داری بہت زیادہ ہے. آپ اور میں سمجھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ گمراہی کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے اہل ولایت کا کام مشکل ہوتا چلا جائے گا. مثلاً پہلے میں سوچتا تھا کبھی ایسا تھا کہ تمام اہل ولایت ایک جگہ جمع ہوتے تھے, اہل بیت کے چاہنے والے ایک جگہ جمع ہو گئے مثال پر گاؤں دیہات کے اندر, انہوں نے جو چاہا وہ تقریباً کر لیا, کر سکتے تھے. اب میں اور آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے, اب مخالفین کی کفر کی رسائی میرے اور آپ کے گھروں تک ہے. اتفاقاً ہماری اولاد مظلوم ہے اس اعتبار سے کہ ہمارا ان کے اوپر کنٹرول کم ہے اور کفر اور منافقت کا کنٹرول ان کے اوپر زیادہ ہے, تو بیچارے مظلوم ہیں اس اعتبار سے, ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. اور پھر میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ جو عصر حاضر ہے یہ دور حاضر ہوشیاری کا زمانہ ہے, کیونکہ بہت تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم اکثر ان حالات کی تبدیلی کو گرفت میں نہیں لے پا رہے ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے 2003 میں امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا, اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے کہ یہ کیوں ہوا ہوگا لاکھوں انسان شہید ہو چکے تھے. آج 5 سال گزرے, چھٹا سال پورا ہونے والا ہے, لاکھوں انسان شہید ہو چکے ہیں, اور شاید ابھی تک ہم اس بات کو حل نہیں کر پائے کہ ہماری اصلی ذمہ داری کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا حالات کی رفتار بہت تیز ہوتی چلی جائے گی. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ آخر الزمان میں حالات کی رفتار بہت تیز ہے, تو اگر ہم لوگ پہلے سے اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, اس ذمہ داری کو کیسے انجام دینا ہے, تو پھر تو آپ نے دیکھا ہوگا پانی جب بہت تیزی سے کسی جگہ سے نیچے جاتا ہے تو گرداب بنا دیتا ہے, بھنور بنا دیتا ہے. بہار میں اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ اتنی تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے کہ آدمی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں, کھڑا نہیں رہ سکتا, پھر وہ بہار کے ساتھ گھومتا رہتا ہے اور نیچے غرق ہو جاتا ہے. حالات اس وقت اتنی تیزی سے چلیں گے کہ ایک طرف سے مثال کے طور پر سیاسی ناامنی, ایک طرف سے معاشی بدحالی, ایک طرف سے جان کی سلامتی کا خطرہ, دسیوں خطرات اور واقعات اتنی تیزی سے گھوم رہے ہوں گے کہ بہت کم لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ اب کرنا کیا ہے, کہاں پہنچنا ہے ہمیں. لہذا یہ ٹائم جو تقریباً فرصت کا وقت ہے, مصیبت کم ہے اس وقت, یہ بہت اہم ہے. اس کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. ہم نے کل اہل ولایت ہونے کے ناطے چند ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا تھا, اس کے چند نکات کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اہل ولایت کی ہم نے کہا ذمہ داری ہے. یہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. ہم اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں, گویا میں اور آپ میسم تمار کے وارث ہیں اس وقت. وہ وہاں اہل ولایت تھے اور انہوں نے ولایت کا حق ادا کیا سولی پہ چڑھ کے. اب ہم اس وراثت کو لے کر کھڑے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم نے کون سی قربانی دینی ہے. یہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ کوئی قربانی نہ دیں اور ولایت کا حق ادا ہو جائے. نہیں, ولایت قربانی لیتی ہے. اصل ولایت کی پہلی قربانی سنگین ہے. اگر بغور دیکھیں تو ولایت کی پہلی قربانی خود سیدہ کی ذات مقدس ہے. اصل کوئی اس کے اوپر اگر غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ ولایت بہت مہنگی چیز ہے, ولایت بہت سخت چیز ہے. ولایت امیر المومنین, ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام بہت سخت مارکا ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل عرض ہوا اہل ولایت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ظالم کو ظالم کہیں, کیونکہ اگر ظالم کا ظلم قائم ہو گیا تو پھر ہر چیز تباہ ہو جائے گی, پھر کوئی چیز اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہ پائے گی, جیسے کہ آج کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. چونکہ ظالم کو ظالم کہنے والے لوگ کم ہیں تو ظالم کی جرات بڑھ گئی ہے, ہر قسم کا ظلم کرتا ہے, سمجھتا ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ پائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اہل ولایت کی ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے, بولیں کہ ظالم ظالم ہے. ایک اور مسئلے کی طرف آج آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ کوشش کیجئے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگ کس چیز میں شدت کی کمی احساس کر رہے ہیں. مثلا فرض فرمائیے آج کے دور میں آپ نے غور کیا, اطراف میں دیکھ رہے ہیں لوگ مسلمان ہیں, ان میں کمی کیا ہے, وہ ہم نے اور آپ نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ لوگ اہل ولایت نہیں ہیں, اہل بیت کے ماننے والے بھی نہیں ہیں, نظر انداز نہیں کر سکتے ہم ان کو, انہیں کو تو پیغام پہنچانا ہے. دیکھیے ان میں کمی کیا ہے, سب سے پہلے وہ کمی ہم اپنے اندر پوری کریں اور پھر ان کو دینے کی کوشش کریں. آج کی دنیا کی سب سے بڑی مصیبت جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اپنی کم علمی کے ساتھ, وہ مادہ پرستی میں مبتلا ہونا. آج کی دنیا غم زدہ ہے اس معاملے کے اندر, اس کو خود نہیں معلوم اس کے لیے اس مصیبت کا حل کہاں پر ہے. یقین فرمائیے آپ, اور کچھ عرصے کے اندر آپ مزید دیکھیں گے, وہ یہ کہ مغربی دنیا میں جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے نظام نے شکست کھا لی ہے, اب وہ نہیں بچیں گے. مغربی دنیا بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہے کہ مادہ پرستی کا نظام بچنے والا نہیں ہے. صرف مشکل یہ ہے کہ حق کے اوپر مبنی نظام پہلے کوئی خود دکھائے پھر ان کے سامنے پیش کرے, مشکل یہاں پر ہے. آپ کسی کو بغیر دیکھے نظام کی طرف نہیں بلا سکتے. مثلا میں اور آپ خود اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اگر انہوں نے ہمیں ایک روایت دی ہے ہم اور آپ شاید اس روایت پر یقین کر لیں, لیکن ایک آپ کافر سے توقع کریں گے اس روایت کے اوپر یقین کریں, ظاہر ہے کہ نہیں. آپ کسی نہ ماننے والے سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر یقین کرے. تو راستہ کیا ہے؟ راستہ صرف ایک راستہ ہے, پہلے آپ عمل کرو, اس کے فائدے کو لوگوں کے سامنے ثابت کر دیں, پھر دیکھیں دنیا خود بخود عمل کرے گی. مثلا اگر آج آپ نے دنیا کے اندر روزی کمانے کا, دولت کمانے کا کوئی طریقہ سیکھ لیا, ضرورت نہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اے لوگوں میرے راستے پر چلو. نہیں, یہی کہ جو آپ کامیاب ہوں گے یہ دوسروں کو خود بخود کھینچ کر لے آئے گا کہ اس کامیاب سے سیکھو. پھر آپ اپنا راز بچانے کی بھی کوشش کریں گے تو لوگ چوری کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے چوری کرو تاکہ یہ پتا چلے اس نے کامیابی حاصل کیسے کی ہے. ہم نے کیوں اہل بیت کی تعلیمات سے یہ ثابت نہیں کیا کہ ہم کامیاب ہیں؟ پھر ہمیں ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم سے لو, وہ خود آ کر ہم سے پوچھ رہے ہوتے کہ تم لوگوں نے کامیابی کیسے لی. چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثال بہت ساری ہمارے سامنے, مثال کے طور پر جیسے میں پہلے کچھ دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی زمانے میں کے اندر اگر کوئی بیماری آئی اور اہل بیت کے ماننے والوں نے زیارت عاشورہ کے ذریعے سے اپنا علاج بنا لیا اور ان کی جانیں بچنا شروع ہو گئیں, تو خود دوسرے فرقے کے لوگ آ آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ تم لوگوں نے جانیں کیسے بچائی ہیں. ان کو بتایا کہ بھائی زیارت عاشورہ ہے جس نے ہماری جان بچائی, سامرہ کا واقعہ ہے, یہ تو باقاعدہ واقعہ ہے, کوئی کہانی تو نہیں ہے. اب وہ مخالفین بھی زیارت عاشورہ پڑھیں گے اگر ان کو یہ پتا چل جائے اس میں علاج ہے ہمارے لیے. اپنی اور ہماری ذمہ داری سمجھ رہے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم دنیا کو لڑ کر معتقد نہیں کر سکتے ولایت کا, ہم دنیا کو پروپیگنڈے اور نہیں معلوم ٹیلی ویژن کی مصنوعی میڈیا کے ذریعے سے اور ان کے دماغوں کے اوپر یلغار کر کے ان کا برین واش کر کے ان کو اہل ولایت نہیں کر سکتے, کرنا بھی نہیں ہے ہمیں. اہل ولایت نے سکھایا بھی نہیں ہے ہمیں, انہوں نے ہمیں صرف اتنا سکھایا ہے کہ تم اپنے عمل سے ہمارے دین کے مبلغ بن جاؤ, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اور میں اگر اہل بیت کی تعلیمات میں سے لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں چند مراحل بنا دیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ نظر آئے کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں, ظلم کرنے والے لوگ کچھ اور ہیں, ہم ظالم کے خلاف بولنے والے ہیں. یہ وہ پہلا اسٹیج تھا جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا. کم از کم کام یہ ہو کہ دنیا کا ہر مظلوم جانتا ہو کہ اہل بیت کے چاہنے والے ظالم کا ساتھ نہیں دیتے, یہ دنیا کے ہر انسان کو پتہ چل جانا چاہیے. اگر ہم اتنا ہی کر گئے تو کم از کم کام یہ ہوگا کہ کفر بھی ہم سے سیکھنے کی کوشش کرے گا. مثلا گرچہ سیاسی مباحث میں ظاہر ہے کہ میں نہیں پڑھنا چاہوں گا موضوع کو اپنے جگہ پہ رکھنے کی وجہ سے, لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر وینزویلا کے لوگ آ رہے ہیں اور جمہوریہ اسلامی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کیا ہے ہمیں دینے کے لیے, یہ کیوں آ رہے ہیں ہم سے پوچھنے کے لیے؟ وینزویلا عیسائی ہے, اس کا کیا تعلق کہ یہ جمہوریہ اسلامی کے پاس آ رہے ہیں اور رہبر معظم سے مل رہے ہیں, یا مثال کے طور پر شیعت کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ کیوں انہوں نے یہ کام کیا؟ انہوں نے ایک بات طے کر لی کہ ہاں بھائی ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں جس سے یہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں. یا مثال کے طور پر آپ نے شاید وہ ای میل دیکھا ہو جس میں وینزویلا کا صدر احمدی نژاد کے ساتھ دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, بالکل وہی کچھ کھانے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح بیٹھ کر, جبکہ صدارتی آداب کے تحت یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی کامیاب آدمی ہے, مجھے اس سے سیکھنا پڑے گا کہ اس نے کامیابی کیسے حاصل کی. اب یہی کردار مجھے اور آپ کو ادا کرنا تھا. ہم پاکستان کے معاشرے میں اگر یہ ثابت کر دیتے کہ ہم کامیاب ہیں اپنے کردار کے ذریعے سے, تو پھر ہم چھپاتے بھی تو لوگ ہم سے لے کر جاتے, پھر ہمیں دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی, خود آتے ہم سے لینے کے لیے. اب آپ کو اور مجھے یہ سوچنا پڑے گا اگر ہم اس ترکیب پر عمل کریں, اپنی ذات میں کس جگہ کو تبدیل کریں, تو پھر معاملہ سارا صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. پہلا نسخہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, ظالم کے اوپر خاموش مت بیٹھیے, بس پہلا نقطہ. اگر آپ اپنی ذات میں بہت اچھے ہیں اور ظلم پر خاموش ہو کے بیٹھ گئے, آپ نے اہل بیت کے بنیادی اصول کو توڑ دیا. پھر اہل بیت کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ظلم پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے, ظالم کو برا ظالم کہنا ہی ہے. تو پہلا اصول تو یہی ہے, کچھ کریں یا نہ کریں ظالم کو ظالم بول دیں. اچھا اب ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے اس طرح تو ظالم ہمیں دیکھ لے گا پھر وہ ہمیں مارے گا, پھر ذلت کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ پھر اگر ہم ظلم پہ نہ بولے اس خاطر کہ کہیں ہمیں ظالم دیکھ نہ لے کے بعد میں مارے, تو جو شہید و شہدا نے کہا تھا کہ میں ذلت کی زندگی برداشت نہیں کروں گا عزت کی موت لوں گا, وہ پھر کیا تھا؟ شہید و شہدا سے سب نے سیکھا ہے نا. آج میں اور آپ فخر سے کہتے ہیں کہ مثلاً وہ جو ہندوستان کے نام پر فوجی نے ٹیپو سلطان نے سیکھا, وہ اس نے شہید الشہدا سے سیکھا تھا, جان دے دی اس نے لیکن مثال کے طور پر اپنا سر نہیں جھکایا اس نے انگریزوں کے سامنے. آج تک میں اور آپ ہسٹری کے اندر 200 سال پہلے گزرے ہوئے اس واقعے کو دوہرا رہے ہیں. کاش ہم لوگ بھی کچھ ٹیپو سلطان بن جاتے اپنی زندگی کے اندر, ثابت کر دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے ظالم کو ظالم کہیں گے, ظالم اگر مارنے بھی آئے تو اس کا مقابلہ کریں گے. یہ پہلا قدم ہونا چاہیے تھا. دوسرا قدم کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت کا موضوع ہے. پہلا قدم میں ہم نے کہہ دیا ظالم ظالم ہے, دوسرے قدم میں ہمیں لوگوں کو یہ دکھانا ہے ہم کامیاب انسان ہیں. اہل بیت کی تعلیمات میں سے وہ کون سا حصہ ہے جس سے ہم یہ ثابت کر پائیں گے کہ ہم کامیاب ہیں؟ اور اگر اس حصے پہ عمل نہیں کیا ہم کبھی بھی کامیابی ثابت نہیں کر پائیں گے. اس کو تھوڑا سا ہمیں اور مزید سمجھنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسانوں کے نزدیک کامیاب کون ہوتا ہے؟ انسانوں کے نزدیک کامیاب کون ہوتا ہے؟ تو آپ یقیناً فرمائیں گے معاشرے کے اوپر منحصر ہے. بعض معاشروں کے اندر عبادت گزار کامیاب ہوتا ہے, بعض معاشروں کے اندر دولت مند کامیاب ہوتا ہے, بعض معاشروں کے اندر جو مشہور ہو وہ کامیاب ہوتا ہے. صحیح, مختلف معاشروں کے اندر مختلف لوگ کامیاب کہلاتے ہیں. اگر ہم صحیح کامیاب انسان کی تصویر بنانا چاہیں پہلی چیز کیا چاہیے؟ اگر میں اور آپ صحیح کامیاب انسان کی تصویر بنانا چاہیں اس دور کے اندر کہ مثال کے طور پر یہ آدمی کامیاب انسان ہے, اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کامیاب ہے, دوسرے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں, اگر بنانا چاہیں پہلی چیز کیا چاہیے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے پہلی چیز جس کے بغیر کسی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری. تقویٰ اور پرہیزگاری کو ہٹا کر کوئی کامیابی نہیں دکھا سکتے, اور اگر ہم نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو ہٹا کر کسی اور چیز سے کامیابی دکھائی وہ ہماری ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی. میں ایک مثال آپ سے خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلا فرض فرمائیے ہم نے دیکھا دنیا میں دولت مندوں کو کامیاب کہتے ہیں, اب ہم نے ان کو متاثر کرنا تھا کہ بھئی ہم بھی کامیاب ہیں. ہم نے کیوں متاثر کرنا تھا؟ یہ سوچ کر کہ جب یہ ہم سے متاثر ہو جائیں گے تب ہم ان کو اہل بیت کی دین کی طرف لے آئیں گے. اب ہم نے سوچا کہ جناب ہم بھی دولت کمائیں گے, ہم بھی جب دولت کمانے کے بعد بہت زیادہ دولت مند ہو جائیں گے تو پھر ان کو دین کے اوپر دعوت دیں گے, پھر وہ آ جائیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ مثلا میں اربوں روپے کماؤں اس بات کی خاطر کہ دولت مند ہونے کے ناطے لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میں دولت مند ہوں, پھر وہ میرے پاس آئیں گے, پھر میں ان کو دین دے دوں گا. پہلی بات تو یہی خطرہ عرض کرتا چلوں کہ جب میں دولت کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگوں گا تو مجھے اطمینان نہیں ہے کہ میں بھی دیندار رہوں گا یا نہیں رہوں گا. پہلے تو خطرہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگا ہے, روایت کہتی ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگا ہے دنیا نے اس کو اندھا کر دیا ہے. پہلے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں اس کا بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے, کوئی دولت کے پیچھے کوشش کرے اس کو اپنی ذات پہ خرچ نہ کرے تب بچ سکتا ہے, تب بچ سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی یہ کرے کہے کہ جناب میں دولت کماؤں گا, بھرپور دولت کماؤں گا, اپنی زندگی کی سطح کو تبدیل نہیں کروں گا اور جو دولت ملے گی اس کو اہل بیت کے راستے میں خرچ کروں گا. کوئی ہے مرد میدان جو بے تحاشا دولت کمائے, اپنی زندگی کو وہیں روک لے اور جتنا پیسہ آتا رہے اس کو اہل بیت کے راستے میں خرچ کرتا رہے؟ یہ مشکل ہے. اگر کوئی یہی کام کرنا چاہے کہ اپنی زندگی کو ایک جگہ پہ روک لے باقی آئی بھی دولت کو اہل بیت کے راستے پہ خرچ کرے, اسی کو ہم کہتے ہیں متقی اور پرہیزگاری, اسی کو ہم تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں. اس کام کے لیے بھی پہلے تقوی اور پرہیزگاری چاہیے, پھر اس کے بغیر نہیں کر پائے گا. دنیا سے زہد اختیار کرنا یعنی دنیا سے اپنے دل کو کاٹ لینا اس دنیا کی زندگی کے سخت ترین کاموں میں سے ایک ہے. آسان نہیں ہے یہ, بالاخص اگر اس کی طرف دنیا آ رہی ہے, اب وہ دنیا سے اپنا دل کاٹے, اپنی زندگی کو ایک جگہ پہ رکھے, باقی لوگوں کے اندر تقسیم کر دے, یہ سخت کام ہے. بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے ممکن نہیں ہے. پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے اسی تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر. یہ ایک منصوبہ. دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ مثلا میں حاکم بن جاؤں گا, حکومت اپنے ہاتھ میں لے لوں گا, جب حکومت اپنے ہاتھ میں لے لوں گا پھر لوگوں کو شیعت کی طرف دعوت دوں گا. حسن کیا اطمینان ہے کہ حکومت کو ہاتھ میں لینے کے دوران جو کچھ میں کروں گا اس میں کتنے انسانوں کا خون بہاؤں گا میں؟ اگر میں تقوی اور پرہیزگاری نہ رکھا ہوا اور میں حاکم بن گیا تو خود میرا کوئی بھروسہ ہے کہ میں دین پر باقی رہوں گا؟ کوئی ترکیب کارگر نہیں ہے سوائے اس کے کہ آغاز تقوی اور پرہیزگاری سے ہوگا. تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ پھر باقی سب چیزیں کارآمد ہو سکتی ہیں. یعنی ایک آدمی متقی ہے, اپنے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. تقوی اور پرہیزگاری کے مطلب بھی عرض کرتا چلوں صرف عبادت کے اندر نہیں ہے, یعنی عبادت بمانے نماز شب ہے, نماز ہے, قرآن ہے, صرف یہ نہیں ہے, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پہلا راستہ یہاں پر ہے. اگر آپ اہل بیت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, آپ اہل ولایت ہیں, ولایت کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اپنے کردار سے ثابت کر دیں کہ ولایت کے معتقد ہیں. پہلی چیز جو ثابت ہو جائے ہم ولایت کے معتقد ہیں, کیسے ثابت ہوگا ہم ولایت کے معتقد ہیں؟ جب آپ ان کے کہے پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. جس دن یہ چیز ثابت ہو گئی دوسروں کو دعوت دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چلیے فرض کیجئے ثابت ہو گیا کہ فی زمانہ پاکستان میں ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر پہلی چیز جو درکار ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اب تقوی اور پرہیزگاری کے لیے شروع کہاں سے ہوگا؟ اس کے لیے کہاں سے شروع ہوگا؟ چند نکات آج اس معاملے میں عرض کرنا چاہوں گا جس کے ذریعے سے ہماری بہت ساری مصلحتیں پوری ہوں گی. ان میں سے کچھ پہ میں اشارہ بھی کرتا چلا جاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اسی کے ساتھ چند عملی نکات بھی عرض کروں گا. مثال کے طور پر آپ نے تقوی پرہیزگاری کے راستے کے اوپر بڑھنا ہے. پہلی چیز کیا چاہیے؟ پہلی چیز کیا چاہیے؟ متعدد روایات اہل بیت کے ہمارے پاس ہیں. پہلی چیز جو چاہیے اپنے نفس کی بے جا خواہشات کا مقابلہ کرنا. پہلی چیز جو چاہیے وہ یہ چاہیے. گویا پہلی ہی چیز وہ چاہیے ہے جس پر لوگ ڈھیر ہو گئے ہیں. اسی مرحلے میں معاملہ ختم کر گئے. کیا کرنا تھا آپ نے؟ سادہ ترین طریقے سے اپنے نفس کی خواہشات کا جائزہ لیجئے. دیکھیں جو بلا سبب ہے یوں ہی نفس چاہ رہا ہے اس کا مقابلہ کر لیجئے. جس کو واقعا کسی سبب سے چاہ رہا ہے اس خواہش کو قبول کر لیجئے. مثلا آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کو کھانا کھانا ہے, بسم اللہ کھانا کھائیے. یہ آپ کی نفس کی وہ خواہش ہے جو بجائے آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے. اب آپ کھانا کھا لینے بیٹھے اور آپ کو اندازہ ہوا کہ اتنی مقدار کھا لینے سے پیٹ بھر جاتا ہے. اتنی مقدار کھا لینا میری ضرورت تھی, اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ شکم پرستی, یہ نقصان دہ. بس سمجھ دیجئے اب جب آپ نے تجاوز کرنا شروع کیا اب آپ نے اہل بیت کے ہدف کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. آپ کہیں گے میری ذات کا معاملہ ہے میں کتنا کھاؤں؟ نہیں, آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے شکم پرستی کی اس کے نتیجے میں اہل بیت کے ہدف کو نقصان پہنچایا. کیوں؟ آپ نے شیعت کو نعوذ باللہ تعالی تقوی اور پرہیزگاری سے خالی کر دیا. جو شیعہ نظر آتا کہ متقی اور پرہیزگار ہے اب پرہیزگار نظر نہیں آ رہا. پرہیزگار نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے تبلیغ کا عمل رک گیا. مثلا اگر ایک آدمی کسی شادی بیاہ کے اندر اسراف کرتا ہے, حرام نعوذ باللہ تعالی کوئی فعل حرام انجام پاتا ہے, بے پردگی کی صورت میں, میوزک کی صورت میں, تمام یقین مانیے یہ شیعہ ہونے کے ناطے اہل بیت کے حق پہ ظلم کر رہا ہے. نہ صرف اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, اپنے اوپر تو ظلم کر ہی رہا ہے, اپنی زندگی کا آغاز غلط کر رہا ہے, لیکن اہل بیت پر ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ اگر یہ پرہیزگار ہوتا تو پیغام پھیلتا. اس نے پیغام کے راستے روک دیے. آپ پرہیزگاری کے راستے پہ آ جائیے. آپ اپنی زندگی کے اندر اس توازن کو ایجاد کر دیجئے کہ جو ضرورت ہے وہ پوری ہوگی اور جو ضرورت نہیں ہے اسے پوری کرنے کی کوشش نہ کیجیے. کتنے ہی فائدے ہونا شروع ہو جائیں گے, اقتصادی فائدے, سیاسی فائدے, نہیں معلوم کتنے آپ روح کے لیے فائدے. مثال کے طور پر ہم لوگ کتنے عرصے سے سن رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے, ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے. سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ سب ان کو پیسہ جاتا ہے تو وہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. معاشرتی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے نعرے لگا رہے ہیں مردہ باد اسرائیل, دوسری طرف سے آپ انہیں کمپنیز کی پروڈکٹ کو بھی استعمال کر رہے ہیں. تو معاشرتی لحاظ سے آپ کمزور پڑ رہے ہیں کہ آپ کا تو ارادہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے. اب اقتصادی جو مسئلہ ہے, دولت کا مسئلہ, وہ تو چھوڑ ہی دیجیے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہی چاہوں گا کہاں سے آغاز کریں, کہاں سے شروع کریں. اور میں ہمیشہ جب آپ لوگوں کی بڑی تعداد کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ایک طرف سے امید لیتا ہے کہ اتنے لوگ اگر کر گئے, پھر دوسری طرف سے ڈرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں کر سکے پھر کیا ہوگا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ ہم کچھ مفاہیم کو سمجھ پا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ آپ کرنے کے میدان میں آ جائیے, پھر تاثیر دیکھیے, پھر تاثیر دیکھیے. اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, اگر یہ کرنے کی کوشش کریں اور کر گزریں, اور میں آپ کے چہروں پہ ارادہ دیکھ رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا باہر جا کر وہ ارادے کیوں شکست کھاتے ہیں. کہیں میوزک سن رہے ہیں یا تو پھر آپ لوگ, نعوذ باللہ کچھ لوگ جن کے ارادے شکست کھا رہے ہیں یا تو وہ کہیں میوزک سن رہے ہیں. میوزک سے ارادے شکست کھا جاتے ہیں. یا نعوذ باللہ کہیں مال میں مشکوک آ گیا ہے جس کی وجہ سے باہر جا کے ارادے شکست کھا جاتے ہیں. الحمدللہ یہاں آپ کا ارادہ نظر آ رہا ہے. خدا سے یہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ دعا بھی کر لیں کہ خدایا ہمارے اچھے ارادوں میں ہم کو بہت مضبوط کر دے. درود بھیجے محمد وال محمد. مثلا ہم نے کہا اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں یا ایسی کمپنیز کی پروڈکٹس ہیں, فتاوا موجود ہیں مراجع اعظام کے, مختلف مصلحتیں ہم کو سکھا رہی ہیں, ہم نہیں کر پا رہے. کم از کم کہاں سے شروع کریں؟ کم از کم ان چیزوں سے شروع کریں جن کے زندگی میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی ہے. نقصان نہ بھی ثابت ہو, جبکہ ثابت ہوا ہوا ہے, کم از کم فائدہ کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر کم از کم شروع کریں انہی کولڈ ڈرنکس سے. آپ کہیں گے کہاں ہم سے بات کی جا رہی تھی ولایت کا پیغام, کہاں اتنی چھوٹی سی چیز. کوئی تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے اپنے کمپیوٹر سے انٹل کا چپ نکال دیں, آپ نہیں نکال پائیں گے. وہاں وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے, آپ نہیں کر پائیں گے. کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے. کولڈ ڈرنکس کو نکالنے میں مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہ چند بچوں کو عادت ہے, کچھ عرصے میں وہ عادت ختم ہو جانی چاہیے. اتنا تو آپ اور میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں. اتنے کئی سو افراد یہاں پہ تشریف فرمائیں, کئی سو لوگ کہیں نہ کہیں اس کو دیکھیں گے, اور ہزاروں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بعد میں دیکھیں اور سنیں گے. اگر یہ سب مل کر عہد کر لیں کہ آج سے ہم اپنی محافل کے اندر کولڈ ڈرنک کا استعمال نہیں کریں گے, یقین فرمائیے یہی تعداد مارکیٹ کے اندر ایک جھٹکا ایجاد کر سکتی ہے انشاءاللہ. آپ مثال کے طور پر ایک اور خوبی یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں یا یہ جو کیبل کے اوپر جا رہا ہے, یہ زیادہ تر سلجھ بازار کے علاقے کے لوگ ہیں یہاں پر, صحیح. کم از کم اتنا ہو کہ مشہور ہو جائے کہ سلجھ بازار کی مارکیٹ میں کولڈ ڈرنک نہیں چلتی. کم از کم اتنا ثابت کر دیں. اس سے کیا ہوگا, ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ اگر یہ لوگ اپنی دینی محفل میں کسی چیز کو منع کریں تو معاشرے میں اثر پڑ جاتا ہے. ایک دفعہ یہ چیز ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ اپنے ارادے میں مضبوط ہیں, اگر ارادہ کر لیں تو نقصان پہنچا دیں گے. پھر دیکھیے آپ کی طاقت کا ہے, پھر کوئی ہمارے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گا. یعنی اگر ایک دفعہ ہم نے یہ طے کر دیا کہ ٹھیک ہے ایک پروڈکٹ کو ایک ریجن کے اندر ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کو نقصان پہنچا دیں گے, اس کو یہاں نہیں چلنے دیں گے, آپ یقین فرمائیے آپ کی طاقت ثابت ہو گئی. ایک دفعہ آپ کی طاقت ثابت ہوئی, اب سب آپ کے سامنے جھکیں گے. کیوں؟ یہ اپنی دنیا کے پجاری ہیں نا, ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے. آپ دکھائیں کہ اگر تمہاری دنیا ہمارے دین سے ٹکرائے تو ہم تمہاری دنیا کو تباہ کر دیں گے. دنیا کو لے کے پیچھے ہٹ جاؤ, ہمارے دین کے راستے میں مت آنا. یقین فرمائیے اگر ہماری یہ طاقت ثابت ہو گئی, ہم ڈکٹیٹ کریں گے ایڈورٹائزمنٹ میں فحشا آئے گی یا نہیں آئے گی. ہم ڈکٹیٹ کریں گے, ہم ان کو یہ طے کر کے بتائیں گے کہ اگر تمہارے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر فحشا آئی ہم تمہاری پروڈکٹ بند کروا دیں گے یہاں پہ, ختم. آپ طے کریں گے ان باتوں کو. ممکن ہے کوئی یہ کہیں ہم بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہے ہم نہیں کر سکیں گے. نہیں احسان محترم, طاقت کم نہیں ہے, اس کو پھیلنے دیں. ایک دفعہ یہ پھیلنا شروع ہو جائے پھر آپ اپنی طاقت کا اندازہ لگائیے گا, پھر آپ اس کے اثرات دیکھیے گا. بس میں آپ تمام دوستوں سے عرض کروں گا, آپ جن کی تقریر کرتے ہیں ان کے حکم کے تحت, آپ جن مصلحتوں کو قبول کرتے ہیں ان کے تحت, آپ جن مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں ان کی مظلومیت کی خاطر, کم از کم کام یہ کیجئے اتنی دیر بولنے کا کم از کم نتیجہ یہ نکلے کہ یہاں پر جتنے لوگ سننے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, ماشاء اللہ دیکھنے والے ہیں, تمام کے تمام اپنی زندگی سے کولڈ ڈرنکس کا خاتمہ کریں انشاءاللہ. درود بھیجے محمد وال محمد. مت سوچیے گا یہ چھوٹا سا کام ہے, مت سوچیے گا چھوٹا سا. کیوں؟ اب دیکھیں چھوٹی سی بات عرض کروں, اللہ کے نظام کے اندر ہر چیز کا جو واجب ہے ایک اثر ہے, اور ہر چیز جو حرام کی گئی ہے کسی وجہ سے حرام کی گئی ہے. خدا کے نظام کے اندر ایسا ہے. مثال کے طور پر اگر خداوند متعال نے شکم پرستی سے منع کیا ہے تو اس کا نظام ایسا ہے کہ شکم پرست مانویت حاصل نہیں کر پائے گا. یہ اس کا نظام ہے. میں اس میں واقعات کئی سنا چکا ہوں, اب مزید واقعات نہیں سنانا چاہ رہا ہوں. کہ مثال کے طور پر اگر ایک موقع پر کوئی عارف شکم پرستی کرتا ہے اور شکم پرستی بس اس حد میں کہ آدھی روٹی سے پیٹ بھر گیا تھا تو ذرا سا زیادہ کھا لیا تو آئمہ کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہے اگر کوئی اتنا سا بھی غلط کام کرے. اس نظام کے اندر ایسا ہے کہ مکروہ اور حرام سے صرف مکروہ اور حرام کی سزا نہیں ہے, جو حاصل کیا ہے وہ بھی ہاتھ سے جائے گا, وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے. صحیح ہے. مکروہ ایسا ہے کہ ہاتھ سے جاتا ہے, حرام کیسا ہے پھر؟ تو پھر تو حرام ایسا ہے جیسے کسی نے بدن میں چاقو ڈال دیا, روح کے لیے اتنا نقصان دہ. مثال کے طور پر خداوند متعال کے نظام کے اندر فرض کرتے ہیں سور کا گوشت حرام کیا گیا ہے. تصور کر سکتے ہیں کوئی کھائے اور کہے میری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی, مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا, کیسے آ سکتا ہے؟ مثلا خداوند متعال کے نظام میں مردار گوشت کھانا حرام ہے, اگر کوئی کھاتا رہے اور کہے مجھے معنویت کیوں نہیں مل رہی, نہیں مل سکتی, تم ایک قانون توڑ رہے ہو. اچھا کوئی ممکن ہے یہ کہے اگر میں جان بوجھ کے نہ توڑوں غلطی سے ٹوٹ جائے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو غلطی سے کرنے کے نتیجے میں شاید وہ سزا نہیں ملے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلطی سے بھی ہوں تب بھی سزا ہے. محرومیت کم از کم ہے, محرومیت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, تقریباً اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ان پروڈکٹس کے اندر حرام چیزوں کی ملاوٹ کثرت سے ہے, کثرت سے. فرض کرتا ہوں اگر میں دشمن کی جگہ بیٹھ جاؤں اور مجھے پتا ہو کہ مسلمان ملک میری بنائی ہوئی پروڈکٹ کو آنکھیں بند کر کے استعمال کر رہے ہیں, اور مجھے پتا ہو کہ مسلمان کو بے حیا کرنے کے لیے سور کھلانا مفید ہے, تو کافر کیا کرے گا؟ اس پروڈکٹ کے اندر جس کو مسلمان اندھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے دیکھے بغیر کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر کسی بھی طریقے سے ان اجزاء کو شامل کر دے گا. اب اثر کیا ہوگا؟ اب اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے اس کو استعمال کر کے نہیں معلوم کیا کھایا. صحیح ہے, چونکہ بازار میں رائج ہے. اب سنیے, ان کولڈ ڈرنکس کے اصلی فارمولاز کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. ان کے خاص کنسنٹریٹڈ لیکوڈز باہر سے آتے ہیں جو یہاں پر ڈائلوٹ کر کے لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں, کسی کو نہیں معلوم اوریجنلی ہم اور آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیا محفوظ ہے ہمارا, نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. اب اور سنیے, مثال کے طور پر کسی نے ایک ویب سائٹ کے اوپر جا کر ایکسپرٹس کی اوپینین کے سیکشن میں یہ اوپینین لی کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوکا کولا کے اندر سور کے اجزاء ہیں. ایکسپرٹ اوپینین دینے والا پینل جواب میں کہتا ہے کہ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں, ہاں ہم کہہ سکتے ہیں. اب سمجھ میں آئے بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ انہوں نے 50 ترکیبیں کر کے اپنے معاشرے کو بے حیا بنا دیا, باقی ہمارے معاشرے کو بے حیا بنانے کے لیے ہم نے ان کو جگہ خود فراہم کر دی. کہ اگر انہوں نے یہ احساس کیا کہ نہیں یہ مسلمان با حیا ہے, یہ بے حیائی اتنی آسانی سے قبول نہیں کرے گا, تو انہوں نے فیزز بنا دیے, کچھ کو غذا کے ذریعے سے, کچھ کو ٹیلی ویژن جیسے میڈیا کے ذریعے سے, کچھ کو نفسانی خواہشات کی اور ترویج کے ذریعے سے, ان تمام کاموں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانا شروع کر دیا. اب عجیب بات یہ ہے, اگر آپ کو شبہ بھی ہو کہ اس لیکوڈ کے اندر نعوذ باللہ نجس ہے, آپ شبہے کے تحت بھی نہیں پی سکتے. اور اس چیز کے بارے میں شبہ نہیں ہے, احتمال قوی یہ ہے کہ اس میں حرام ہے, جبکہ اس کا صحت پر کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان دہ ہے. آپ اپنی معنویت کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے اوپر ستم کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں بات مارکیٹ سے بھی نکل گئی. اب بات اس میں نہیں ہے کہ اس سے اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, نہیں اسرائیل کو فائدہ ہو یا نہیں ہو رہا, آپ یہ بتائیں آپ کیوں ستم کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ کیوں ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ کیوں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے بارے میں طے کریں کہ آپ نے باحیا بننا ہے یا بے حیا بننا ہے؟ جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کا اثر ہے، روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اثر ہے. اچھا جتنا ہمیں پتا ہے نا اپنی روایات کے بارے میں، کفر کے سازشیں کرنے والے اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہماری روایات کے اندر کیا لکھا ہے. اور چونکہ وہ اس نظام اسلام سے لڑ اس لیے رہے ہیں کہ یہ نظام حقیقت پر مبنی ہے، تو شاید ہمیں کم یقین ہو کہ یہ سچا ہے، ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سچا ہے. تو وہ چھانٹ چھانٹ کر نکالیں گے کہ روایتوں نے کن چیزوں سے ہوشیار کیا ہے کہ یہ مت کرنا ورنہ تم اس مصیبت میں پھنس جاؤ گے، وہ اسی میں کروا دیں گے چونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ صحیح ہے. اب اگر ہماری روایت میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے انسان بے حیا ہوتا ہے، ان کو پتا چل گیا ہے کہ بے حیائی پھیلانے کے لیے معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے، ان کو پتا ہے یہ کھلانا ہے. اب ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ مسلمان اتنی سادگی سے کھائے گا نہیں، دوسرا راستہ کیا ہے؟ کھانے کے اندر ملاؤ. اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ عرض کروں گا، ابھی تک تو میں نے بات کولڈ ڈرنک کہی تھی. کوشش یہ کیجئے کسی بھی قسم کا فوڈ اسٹف ویسٹ سے لے کر کفار سے لے کر مت کھائے. کم از کم کام نہ سیاست اور اقتصاد کی خاطر، اپنی معنویت کی خاطر. اس پہ ستم مت کریں اپنے اوپر. کم از کم کام اپنی معنویت کی خاطر، اپنی عبادات کی خاطر، اپنی روح کو محفوظ رکھنے کی خاطر کفار کی طرف سے آئے ہوئے فوڈ اسٹف کا استعمال مت کیجیے. اس سے آپ کو کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے نظام ظلم کے اندر لتڑی بھی جو چیزیں آ رہی ہیں جن کا ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے اندر کیا کچھ استعمال کر رہا ہے. کون اتنا بڑا مثلا فوڈ کیمسٹری کا ایکسپرٹ ہے کہ جو اس لکھی بھی غیر ماموس عبارتوں سے سمجھ جائے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہمیں ایک دو چیزوں مثلا جیلیٹن فلاں کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کہ یہ جو لکھا ہوا ہے، کوئی ٹرمنالوجی لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے کیا پتا. وہ تو کسی نے مجھے ایک کتاب لا کر دی، اس کتاب کو کسی نے امریکہ میں لکھا تھا یا پتہ نہیں کہاں پر، جس کے اندر انہوں نے ایک ایک کیمیکل کی کمپوزیشن اور ایک ایک کیمیکل کیسے بنتا ہے اس سب کے بارے میں ڈیٹیلز لکھی تھی. پھر اس میں انہوں نے لکھا کہ مثلا یہ پروڈکٹ اس کمپنی کی اس ٹیسٹ میں حلال ہے، اس ٹیسٹ میں حرام ہے. میں کہاں سے اتنی ڈیٹیلز لا سکتا ہوں؟ مثلاً کوئی چپس لکھا ہے کہ یہ چپس اگر اس ٹیسٹ میں ہو تو حلال ہے، اس ٹیسٹ میں ہو تو حرام ہے. وہ فوڈ کیمسٹری کا اسپیشلسٹ تھا جس نے کام کیا. ہم اور آپ کا، ہم اور آپ کہیں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا استعمال ہوا ہے، کیسا استعمال ہوا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا تھی، اس کی کیمسٹری کی ترکیب کیا تھی. کیوں ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں. جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لوگ سازشی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ لوگ مکار ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں شکست دینا چاہتے ہیں. اب خود ایک بات دیکھیے، وہ نظام جو پاکستان کے مسلمانوں کو بے حیائی کی سمت لانے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرے گا یہاں بے حیائی میڈیا کے ذریعے پھیلانے پر، وہ کچھ پیسہ خرچ کر کے ان چیزوں میں نہیں ملائے گا جس کو ہم خود پیسہ دے کر خرید رہے ہوں گے. اس کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. تو آپ اپنے اوپر یہ ظلم مت کریں، یہ ستم مت کریں. ویسٹ کی آئی وی پروڈکٹس میں کم از کم جو کھانے پینے کی چیزیں اس سے اجتناب کیجیے. انشاءاللہ میرے اور آپ کی معنویت کے لیے ایک اچھا قدم ثابت ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی معنویت کو مضبوط کیجیے. جتنی آپ کی معنویت زیادہ ہے اتنا اہل بیت کا پیغام زیادہ پھیلا پائیں گے آپ، اتنا آپ کے اندر ذمہ داری اٹھانے کا جذبہ ہے. عرض ہوا اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کیجیے، چھوٹی چھوٹی خواہشات کا مقابلہ کیجیے. اگر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اختیار کرتے چلے جائیں اور ان میں بڑھنا شروع کر دیں، نہیں معلوم کتنی بڑی تبدیلیاں ایجاد کر سکتے ہیں. اور ان عادتوں میں وقت بھی نہیں لگنا ہے. مثال کے طور پر ابھی ایک بات ہو گئی آپ کی خدمت میں، کم از کم کام یہ کیجیے کولڈ ڈرنکس کا خاتمہ کر دیں اپنی سوسائٹی سے. دوسری بات یہ ہوئی فوڈ اسٹف کا، اوور آل ویسٹ سے جو کچھ بھی آ رہا ہے، مغربی مالک سے جو کچھ آ رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں. اپنے علاقائی سطح کے اوپر جو کچھ بن رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ اطمینان ہے، کچھ زیادہ اطمینان ہے، اس کی طرف جانے کی کوشش کریں. بچوں کو فضول لگژریز کی طرف لانے کے بجائے ان کو زندگی کے اصلی مقصد کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. بہرحال یہ ایک نسخہ. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اختیار کیجیے تاکہ میری اور آپ کی معنویت کچھ بہتر ہوتی چلی جائے. مثال کے طور پر، اب وہ بہت ابتدائی باتیں عرض کر رہا ہوں جو میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن اس ڈر سے کہ کسی نے اگر مس کر دیا ہو تو کم سے کم یہ بنیادی چیزیں اس کو پتہ چلتی رہیں. مثال کے طور پر، حتی الامکان کوشش رہیں کریں باوضو رہیے، حتی الامکان کوشش کریں سونے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کر کے نکلیں، جتنا ممکن ہے اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں، آپ کی معنویت بڑھے گی. جتنا آپ کی معنویت بڑھے گی آپ اہل بیت کا پیغام زیادہ پہنچانے کے قابل ہوں گے، معنویت میں اضافہ کیجیے. مثلاً حتی الامکان کوشش کریں باوضو رہیں، حتی الامکان کوشش کریں جہاں کہیں بھی ہوں نماز اول وقت پڑھیں، نماز اول وقت پڑھیں. اس کی تاثیر غیر معمولی ہے آپ کی اور ہماری معنویت کے اوپر، غیر معمولی تاثیر ہے. پتہ نہیں کتنے فائدے ایسے ہیں، اگر میں ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ اگر آپ نماز اول وقت پڑھیں گے یہ فائدے آپ کو ملیں گے، آپ ان فائدوں کی خاطر پڑھنے کی کوشش کریں گے. نہیں بتانا چاہوں گا اس خاطر کہ کہیں کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اب میں جیسی بھی پڑھوں بس مجھے وہ فائدہ چاہیے. نہیں، فائدوں کی طرف مت جائیے، اللہ کی بندگی کو لیجئے، اس نے اپنی بندگی میں جو فائدے رکھے وہ ان سب سے بہت زیادہ ہیں. ان جادو ترکیبوں کی طرف مت جائیے، آپ اس کی بندگی اختیار کیجئے، وہ مالک الکل، پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو اور مجھے دینا چاہتا ہے بندگی کے سبتے میں، اور ہم اور آپ ادھر ادھر جانے کی کوشش کریں. بس حتی الامکان باوضو رہیے، حتی الامکان نماز اول وقت پڑھیے، اپنی زندگی کو منظم کیجئے. لوگ رزق کے بارے میں کتنا پریشان رہتے ہیں، کاش معنویت کے ذریعے رزق ڈھونڈ رہے ہوتے، کاش یہاں سے رزق ڈھونڈتے. میں نہیں کہہ رہا بے روزگاری کی طرف جائیں، نہیں ہرگز نہیں کہہ رہا. میں نہیں کہہ رہا سستی اور کم کام کرنے کی طرف جائیں، یہ ہرگز نہیں کہہ رہا. اصول کی بات کریں. اصول کی بات کیا ہے؟ اصول کی بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ فجر سے پہلے اٹھو، طلوع آفتاب تک مت سو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا. اصول سکھایا گیا فجر سے پہلے اٹھو اور طلوع آفتاب تک نہ سو، تمہارا رزق بڑھے گا. اس کو کیوں نہیں آزماتے ہم لوگ؟ دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ کچھ سکے مل جائیں، وہ اللہ کے جو نظام ہے اس کو کیوں نہیں آزماتے؟ وہ خالق نے بنایا ہے جس کے بارے میں طے شدہ ہے کہ جو یہ بنائے گا وہی ہوگا، اور انسانوں کی بنائی ہوئی ترکیبوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ایم بی اے کرنے سے تنخواہ زیادہ ملتی ہے تو 5 سال 6 سال لاکھوں روپے خرچ کر کے ایم بی اے کرے گا تاکہ چند سکے زیادہ ملے. یہ چیز نہیں ہو سکتی ہم سے. یقین مانیے یہ چند چیزیں ہم لوگ کرنا شروع کر دیں، ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ ہم پر اثر پڑ رہا ہے. جب ہم پر اثر پڑنا شروع ہوگا ہمارے اطراف میں جتنے لوگ ہیں یہ سب خود بخود متاثر ہوں گے، سب خود بخود متاثر ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیے پیغام کیسے پھیلتا ہے. پیغام پھیلانے کے لیے بہت کچھ نہیں چاہیے. اب یقین مانیے پرسوں مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا، کہنے لگا کہ اس کا ایک دوست تھا، ابھی کراچی سے باہر کسی نے مجھے سنایا، کہنے لگا اس کا ایک دوست تھا تشیع میں بھی نہیں تھا، فون کیا اس نے، کہنے لگا کہ میری ماں بیمار ہو گئی ہے اور سخت آپریشن میں ہے اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ نہیں بچے گی. اس نے کہا، کہنے لگا تم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہو، میری طرف سے نظر کر دو کہ اس کو شفا ملے. میں نے کہا اچھا خدا کا شکر ہے، ابھی ہمارا نام اتنا باقی ہے، ابھی ہمارا نام اتنا باقی ہے. ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اہل بیت کے سبقے میں ابھی ہماری اتنی عزت ہے کہ غیر مذہب والا ہم سے کہتا ہے کہ تم لوگ دعا کرو چونکہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو. عزت ہے ابھی، اس کا مطلب کاش یہ عزت بڑھ جائے، کاش یہ بڑھے. یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ مجھے جو سنانے والا تھا نا، کہنے لگا میں گیا مولا ابو الفضل عباس کے سامنے اور ان سے کہا مولا میری کوئی آرزو پوری کریں یا نہ کریں، اس نے آپ پر اعتماد کر کے مجھ سے کہا ہے اس کی آرزو پوری کریں. یہ ان کے نظام میں خوبی ہے، اگر کوئی مخالف ان کے پاس آتا ہے اس کو ضرور پورا کر دیں، چاہتے ہیں یہ باقی رہے. ہم تو ان کے اپنے ہیں. اگر ایک آرزو انہوں نے پوری نہ کی کہ جنت میں اس کے بدلے ہزاروں دیں گے، ہم صبر کر لیں گے، ہمیں کیا ہے؟ اور ہمیں صبر کر لینا چاہیے. مولا زیادہ جانتے ہیں یقیناً کہ ہمیں کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا چاہیے. ہمیں صابر ہونا چاہیے. 10 دفعہ ان کی درگاہ پہ جائیں اور وہ کہیں ہم نہیں دینا چاہتے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے بہتر دینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں صابر ہونا چاہیے. لیکن یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ وہ آ کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کہو، تم کہو. کاش ایسا ہوتا رہے. اور یہ چند چیزیں آپ عمل کرنا شروع کریں, میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, تبدیلی نظر آتی ہے. برائیوں کے دروازے کو بند کیجئے, اچھائیوں کے دروازے کو کھول دیجئے, تاکہ اللہ کی طرف سے جو اچھی ہوا ہمیں ملنی ہے وہ ملنا شروع ہو جائے. اور ان تمام معاملات کے اندر یہ سید الشہداء کا ذکر کائنات کی فضیلت ہے. تمام معاملات کے اندر آپ کو دنیا چاہیے, سید الشہداء کے پاس ہے. آخرت چاہیے, سید الشہداء کے پاس ہے. خداوند متعال تک پہنچنے کا راستہ چاہیے, سید الشہداء کے پاس ہے. ان کے در پہ سب کچھ ہے. ان سے التجا کریں, ان سے مانگنے کی کوشش کریں. کبھی کوئی دشمن آپ کو للکارے, آپ للکار کر کے میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں, للکار کر کے. جتنا آپ امام حسین پر اعتماد کریں گے, امام حسین کی نعمتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. جتنا آپ ان کے اوپر سکون دکھائیں گے, ان کی طرف سے حمایتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. سید الشہداء کے نام پر چیلنج قبول کرنا سیکھیں, سید الشہداء کے نام پر میدان میں آنا سیکھیں. اور کیوں میدان میں نہ آئیں؟ خدا نے متعال نے کیا نشانیاں ہمیں کم دکھائی ہیں. سید الشہداء ایک اجڑی بستی میں پہنچے تھے, اور خدا نے اس کی خاک کو خاک شفا بنا دیا. خدا نے بنایا. سید الشہداء نے اپنا پاکیزہ خون بہایا خدا کے نام پر. کربلا کے اس بیابان کے اندر خدا نے متعال نے سید الشہداء کی آواز کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچا دیا. سید الشہداء نے تنہا کھڑے ہو کر کہا, حل من ناصر ینصرنا. خدا نے اس کی گونج عورت مرد سب کے کام تک پہنچا دی. آج پوری دنیا اس آواز کو پہچانتی ہے. آج کسی کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بتایا حل من ناصر ینصرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے, سب نے سمجھ لیا. کیوں ایسا ہوا, کیوں ایسا ہوا کہ سید الشہداء کی پکار آفاق کو پہنچ گئی؟ اس کی وجہ یہ کہ سید الشہداء جسم قربان نہیں کر رہے تھے, سید الشہداء محبتیں اور عشق قربان کرنے آ گئے تھے. وہ اپنے عشق کو لے کر آئے تھے. اگر اس میدان کربلا کے اندر توجہ دیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء اپنے علی اکبر کو روانہ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کے دلوں کو تڑپا دینے والی چیز تھی. علی اکبر کا جانا آسان تو نہیں تھا. اور پھر جب آ کر دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنی بہن سے کہا کہ اب میرے پیغام کو آپ بچائیے گا, یہ معرکہ تھا. مردوں کے لیے بہت کچھ فخر ہے, مردوں کے لیے بہت کچھ آسان ہے, لیکن شام غریبہ میں پہرے دینا یہ کیسے ہوا؟ مردوں کے لیے تو بہت کچھ آسان ہو جاتا ہے, شہید ہو اور کسی کو شہید ہوتا دیکھے, لیکن زینب کبرا اپنے بھائی کے گلے میں چھری چلتا دیکھے, یہ آسان نہیں ہونا چاہیے. یہ جگر زینب کا جگر ہے کہ اس نے سہ لیا. اور عرض کروں شام غریبہ میں مقتل میں لاشوں کے درمیان سے بچوں کو لے کر آئے. آج کسی عورت کے سامنے اس کے بھائی کا لاشا ہو وہ بے بس ہوتی ہے, اس کے سامنے 18 بھائیوں کی لاشیں ہو. یہ زینب کبری سلام اللہ علیہا ہے, کس جگر سے برداشت کیا ہے ان تمام چیزوں کو. اور اس کے بعد معرکہ اس وقت ہے جب سید الشہداء کے لاشے پر پہنچی ہے اور اس بے سر کے لاشے کو دیکھا ہے, مٹی کو ہاتھ میں دے کر بلند کیا اور خدا سے فریاد کی ہے, خدایا اے اللہ کے رسول, یہ آپ کا حسین ہے جس کا جسد یہاں پر ہے اور سر نیزے کے اوپر ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تو نے اپنے راستہ ہمیں بتا دیا ہے. پاک پروردگار ہم تجھ سے معنویت طلب کرتے ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی معنویت سے ہمیں منور فرما. اے پاک پروردگار ہم تجھ سے نفس کی پاکیزگی طلب کرتے ہیں. پاک پروردگار تجھے اہل بیت کی طہارت کا واسطہ, ہمیں پاکیزگی و طہارت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں جنتوں کے وعدے دیے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار دنیا کے مظلوم تیری نصرت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار وہ مظلوم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کو فتح و نصرت نصیب فرما. ان پر ظلم کرنے والے قابل اصلاح نہ ہوں تو جلد از جلد واسر جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آباء و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے شہادت کا مقام بلند کیا ہے. تو جون جیسے سیاہ فام کو سفید کر دیتا ہے تو ان کے جسم میں نورانیت اور خوشبو ڈال دیتا ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اپنی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.